بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اپنے گھر میں بٹھا کر کے بہت ساری عبادتوں کو ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. خصوصیت کے ساتھ یہ ماہ مبارک میں روزہ اور دوسری جو عبادتیں ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی کے مزاج میں اور اس کی طبیعت کے اندر تقویٰ آ جائے. خاص کر کے روزے کے متعلق تو باری تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے پیدا کرنے کے لیے ایک نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا فرمایا گیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کام کو اس عبادت کو انجام دے کر اپنے مزاج میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ ہم سے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا صدور نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا استحضار ہمارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے جیسے روزے میں آدمی پہلے بھی بتلایا تھا ایک استحضار سا ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی روزہ رکھنے کے بعد کوئی ایسا کام جو روزے کے منافی ہو یہ سمجھ کر نہیں کرتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے. بہرحال یہی کیفیت باری تعالیٰ کے استحضار کی اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور اسی کا نام تقویٰ ہے. دنیا کے قوانین آدمی کو لوگوں کو گناہوں سے نہیں روک سکتے. پہلے بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا تھا کہ یہ دنیاوی قوانین جو ہیں وہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے نیک بندوں کا کام ہے کہ ان کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور ہم نے اسی نسبت سے ان اعمال کو انجام دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا فرمائے. اب یہ تقویٰ جس کے لیے ہم نے محنتیں کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے, اس کا ظہور جو ہے وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ہوگا. چیزیں تیار ہونے اور بننے کی جگہیں الگ ہوتی ہیں اور ان کے استعمال ہونے کی اور ان کے آزمائے جانے کی جگہیں الگ ہوتی ہے. کپڑے کا جو کارخانہ ہے وہاں بنتا ہے لیکن اس کی افادیت جو ہے لوگ پہن کر کے معلوم کرتے ہیں. جوتے کے کارخانے میں تیار ہوتا ہے, اس کی افادیت کا پتہ پہننے کے بعد لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. وہ افادیت کی جگہ الگ ہے, بننے کی جگہ. ایک پہلوان اپنے یہاں اپنے گھر میں جو اس نے انتظامات کیے ہیں اپنی قوت کو انتہا تک پہنچانے کے لیے, وہ ڈنڈ پی لے گا, ورزشیں کرے گا, تیل ملے گا, مالش کرے گا, مقویات کا استعمال کرے گا, یہ سب کچھ. لیکن اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ملا ہے اس کا نتیجہ تو اکھاڑے میں پتہ چلے گا مقابلے کے اندر. بقول حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کہ بھائی ہم نے مسجدوں میں رہ کر کے خوب نمازیں پڑھی, دعائیں کی, روزے رکھے, ذکر کیا, سب کچھ کیا, سارے مقویات کا استعمال کیا اور پھر جو ہے باہر نکلے اور ایک عورت ہمارے سامنے سے گزر گئی اور نفس کے تقاضے کے مقابلے میں ہم ایسے مغلوب ہو گئے کہ فوراً بد نظری کا ارتکاب کر لیا. یہ سارے بادام پستے اور کھلائے گئے تھے وہ سب بیکار. گویا ہمیں پہلوان بنایا گیا تھا نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے. ایک ذرا سے معاملے کے اندر ہم چت ہو جاتے ہیں. کہا نہیں کہ ضرورت ہے اس کی کہ اس کا اہتمام کیا جائے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ یہاں رہ کر کے ان چیزوں کی جو مشق کی تھی اب اپنے اس مشق میں اور اپنے گویا ہم اس عمل میں اور اپنے گویا اس ریاضت اور مجاہدے اور محنت کے اندر ہم کتنے کامیاب ہیں اس کا پتہ تو ہمیں باہر جا کر کے چلے گا. زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو کتنا زیادہ سے زیادہ بچانے کا اہتمام کرتے ہیں اس سے اس کا اندازہ ہوگا. ایک آدمی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا الحمدللہ مجھے کیفیت احسان حاصل ہو گیا. کیفیت احسان حضرت حضرت جبریل والی جو روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک حضرت جبریل ایک اجنبی شخص کی شکل میں عام طور پر جس شکل و صورت میں آتے تھے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلف سوالات کیے. مل اسلام، مل ایمان، مل احسان. تو اس میں مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ تو جو ہے ہر آدمی کو معلوم ہے اور ہر آدمی کو اس کا استظہار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ احسان والی کیفیت. یہ تو ایک اس نے آ کر حضرت ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ کیفیت صرف نماز ہی میں ہے یا گھر میں جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتی ہو تب بھی یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ دکان پر جب اپنے کسی گاہک کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو اس وقت بھی یہ استحضار اور یہ کیفیت رہتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کہا حدیث میں تو حضور کا یہی ارشاد ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اسی لیے تو پوچھا تھا. تو گویا یہ تقویٰ جو ہے تقوی کا حاصل یہ ہے کہ آدمی زندگی کے ہر میدان میں اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرے. یہ جو مشقیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، محنتیں کی ہیں، ان کا اثر وہاں ظاہر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہاں سے نکلے اور ہماری طبیعت اور ہمارا نیچر، ہماری پرکوتی ہم پر غالب آ گئے. ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر کے ساتھ وہ گفتگو میں ایک چیز پر بحث ہوئی کہ بھئی تربیت غالب ہوتی ہے یا طبیعت غالب ہوتی ہے، یعنی آدمی کو جو ہے اس کو آدمی تربیت کریں اس کو محنت کر کے، تو تربیت کا غلبہ طبیعت پر ہوگا، مزاج کے اوپر، پرکوتی کے اوپر، فطرت کے اوپر یا نیچر پر، یا پھر یہ کہ یہ طبیعت غالب آتی ہے تربیت کے اوپر. دونوں کے نظریے الگ الگ تھے. ایک نے کہا کہ نہیں، طبیعت ہی غالب آتی ہے، چاہے کتنی تربیت کی جائے وہ طبیعت اپنا اثر دکھلا کر کے رہتی ہے. اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، اگر تربیت کی جائے گی تو تربیت طبیعت کے اوپر غالب آ جائے گی. تو اچھا، جو یہ کہتے تھے کہ بھئی تربیت غالب آتی ہے ان سے مطالبہ کیا انہوں نے، جو یہ کہتے تھے کہ بھئی طبیعت غالب آتی ہے، تو کہا کہ اچھا میں اس کا کل نمونہ پیش کروں گا. دوسرے دن دربار کے اندر جو ہے بلیاں ان کے ہاتھوں میں جو تھی شمعیں تھیں، ہاتھ میں شمعیں پکڑ کر چند بلیاں باقاعدہ آئی اور اس طرح یہ کر کے گئی. اب بلی کے مزاج میں چلبلاپن ہوتا ہے، ذرا دیر دو منٹ کے لیے بھی وہ چین سے بیٹھ سکتی نہیں ہے، حرکت گویا اس کی طبیعت ہے. تو دیکھا، کہا دیکھو کیسی تربیت ہوئی، اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی طبیعت کے خلاف یہ کام کر کے. کہا ٹھیک ہے، کل دوبارہ یہ منظر دکھلائیے. پھر دوسرے دن جب یہ منظر دکھلانے کے لیے پیش کیا گیا بلیوں کو، तो वो पहले ही से चूहा लेकर के आया था, उसको जो छोड़ दिया तो बिल्लियों ने देखा तो वो समय फेंक और वो चूहे के पीछे पड़ गए। हमारा हाल भी यही है, यहाँ से निकले नहीं कि बस वो सब हमारी बुजुर्गी तकवा और गुनाहों से बचने का हमारा ये सब धरा का धरा रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो मेहनत करने के बाद उस पर पानी फेर दिया जाए। एक बच्चा होता है वो पाखाना पेशाब करके अपने आप को अपने जिस्म को उसमें लतपत कर देता है, माँ आकर के बिचारी उसको अच्छी तरह धोती है, साफ करती है और पाउडर लगाती है, धुले हुए कपड़े पहनाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर इसी तरह पेशाब पाखाना करके दोबारा अपने कपड़ों जिस्मों को नजासत के अंदर लतपत कर लेता है। ऐसा नहीं, ये तो फिर ये मिजाज दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल ये यहाँ रह करके हमने जो इस बात का एहतमाम किया, ज़रूरत है कि इन चीज़ों को आगे भी यहाँ से जाने के बाद भी बाकी रखने का एहतमाम किया जाए। अब इस सिलसिले में जो है ज़िंदगी में कौन से आमाल का एहतमाम हो, हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है जज़ाउल आमाल, उसमें हजरत ने अखीर में जरा जो उसूली तौर पर जो बातें इरशाद फरमाई हैं इस सिलसिले में, वो मैं पढ़ करके सुनाता हूँ, हमें उसका एहतमाम हो। हजरत फरमाते हैं, यूं तो जितनी ताआत हैं यानी नेकी के काम हैं सब ज़रूरी हैं, और जितनी सैयात हैं यानी गुनाह के काम हैं सब मुज़िर हैं, मगर बाज़ आमाल जो बमंजिले उसूल के हैं ज़्यादा एहतमाम के काबिल हैं। यानि नेकियों के शोबे में भी बाज़ नेकियाँ ऐसी हैं जो उसूल की हैसियत रखती हैं कि अगर आप उनका एहतमाम करेंगे तो उसके नतीजे में और उसकी बरकत से अल्लाह ताला दूसरे नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाएंगे। और गुनाहों के शोबे में भी बाद गुनाह के काम ऐसे उसूली हैसियत रखते हैं कि अगर आप उसका इर्तिकाब करेंगे तो उसकी वजह से दूसरे गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे। उसी को हजरत फरमाते हैं कि मगर बाज आमाल जो बमंजिले उसूल के हैं ज़्यादा एहतमाम के काबिल हैं, फैलन या तर्कन, यानी जो करने के कामों में उसूली हैसियत रखते हैं नेकी के कामों में वो करेंगे तो अल्लाह उसकी वजह से दूसरे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाएंगे, या छोड़ने और गुनाह के कामों में जो उसूली हैसियत रखते हैं उनको अगर हम छोड़ने का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह दूसरे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएंगे। उनके एहतमाम से दूसरे आमाल की इसलाह की ज़्यादा उम्मीद है। इनको हम दो फसलों में लिखते हैं। जनाते पहले आमाल मुफीदा का बयान, ऐसी ताआत का बयान जिनकी मुहाफजत से यानी जिनका एहतमाम और पाबंदी करने से उम्मीद है कि दूसरी ताआत और नेक कामों का सिलसिला कायम हो जाए। एक उनमें इल्मे दीन का हासिल करना है। इल्मे दीन का मतलब यह है कि जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह तआला हमसे क्या चाहते हैं कि हम किस तरह, भाई आप ताजिर हैं तो तिजारत कैसी करनी चाहिए, और आप घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं तो उनके साथ माशरत कैसी इख्तियार करनी चाहिए, पड़ोसियों के साथ किस तरह रहना चाहिए, आप मामलात करते हैं तो आपके मामलात कैसे होने चाहिए। तो हर जगह अल्लाह ताला का एक हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे होता है, वो क्या है उसको मालूम करना इल्म दीन का। ये नहीं कि वो जो ये रस्मी तौर पर जो निसाब पढ़ाए जाते हैं वो मकसूद नहीं है, या इल्म दीन यानी हर अपनी जिम्मेदारी से मुतालिक हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अल्लाह ताला के अहकाम और शरीयत के अहकाम को मालूम करके उस पर अमल का एहतमाम करना। तो इसी को कहा कि इल्म दीन का खा किताबों से हासिल किया जाए या उलमा से, बल्कि किताबों के हासिल करने के बाद भी उलमा की सोबत ज़रूरी है। और मुराद हमारी उलमा से वो उलमा हैं जो अपने इल्म पर खुद अमल करते हों और शरीयत और हकीकत के जामे हों, इत्तिबाए सुन्नत के आशिक हों, तवस्सुत पसंद हों, मिजाज में एतदाल हो मतलब इफरात और तफरीत से बचते हों, खल्क पर मखलूक पर शफीक हों, तासुब व इनाद बेजा हिमायत और दुश्मनी से उनमें न हो। वो इस वक्त भी बेफजली ताला इस किस्म के उलमा बहुत हैं और हमेशा रहेंगे, जैसा हमारे सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक ला यदुर्रुहुम मन खदलहुम। मगर चंद बुजुर्गों का नाम तबर्रुकन अपने रिसाले में लिखते हैं تاکہ غیر مذکورین کو مذکورین پر قیاس کر سکیں، اور جن کی ایسی شان ہو ان کی صحبت سے مستحو. حضرت مطلع نے جس زمانے میں یہ رسالہ تصنیف فرمایا تھا، اس زمانے کے اندر جو تھے اس میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت گنگوہی، حضرت جو ہے شیخ الہند اور حاجی عابد حسین صاحب، یہ سب صدی ڈیڑھ صدی پہلے کی بات ہے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے، ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبرا و نعمت عظما ہے. اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھ گھنٹہ ضرور انتظام کریں، اس کی برکات خود دیکھ لیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا خاص اہتمام کہ بھائی ہم روز اگر یہ نہیں پڑھ کر پاتے تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ان کے پاس جا کر کے تھوڑی صحبت دیں. اس صحبت کے اختیار کرنے کی وجہ سے ان کی معیت اور صحبت کے نتیجے میں ہمارے دل کے اندر ایک قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اعمال کے کرنے کی طبیعت کے اندر ہمت آتی ہے، گناہوں سے بچنا کیا ہو جاتا ہے آسان. لیکن اب ایک مرتبہ آئے اور یہ چیز حاصل ہوئی تو یہ کوئی باقی رہنے والی ہمیشہ نہیں ہے، وہ تو تھوڑے دن تک اس کا اثر رہتا ہے. تو پھر جب وہ اثر دھیما مدم پڑنے لگے پھر آ جاؤ. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو دھوبی ہوں، تمہارے کپڑے میلے ہو جائیں تو لاؤ میں دھو دیا کروں گا. اب ایک مرتبہ دھو دیے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ دوسری مرتبہ دھونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ تو دھلوانے کے بعد دو روز آپ استعمال کریں گے پھر میلے ہو جائیں گے، پھر آؤ پھر دھلواؤ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ صحبت کا سلسلہ آج کل اس کی طرف سے بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے. متقدمین کے ہاں تو یہ حال تھا، یہ ظاہری علوم کے معاملے میں بھی اور اسی طریقے سے جو ہے باطنی علوم کے معاملے میں بھی، سال ہا سال ایک شاگرد اپنے استاد کی یا ایک مرید اپنے شیخ کی خدمت میں رہا کرتا. امام ابو یوسف 29 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. اب امام ابو حنیفہ جیسے شخص کی خدمت میں 29 سال رہے ہوں کیا کچھ حاصل نہیں کریں گے. اسی طرح حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ فضائل صدقات میں آپ نے پڑھا ہوگا، ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ اتنے سالوں سے آپ ہمارے پاس رہتے ہیں کیا سیکھا، تو غالباً 35-30 سال بتلائے ہیں. تو گویا اس زمانے میں یہ عام مزاج تھا، اب تو کسی کے پاس 2 مہینے بھی نہیں ہیں. اور جیسا کہ ابھی کہا نا کہ 10 دن کے لیے بھی آتے ہیں تو اس میں سے کتنا ادھر ادھر سے جو ہے کاٹ کوٹ کر کے دوسروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. میں نے ہمارے حضرت کا قصہ سنایا تھا کہ ایک صاحب نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح کے لیے جو ہے خط و کتابت کی کہ میں آپ کی، حضرت نے کہا یہاں آ جاؤ. کہا کتنی مت، 1 مہینے کے لیے آ جاؤ. تو بہرحال انہوں نے خط لکھا میں فلاں وقت پہنچوں گا، اور جب آئے تو مقررہ وقت جو خط میں بتایا تھا اس کے بعد اس کی کچھ دیر سے پہنچے. دوسرے دن حضرت نے پوچھا آپ نے تو خط میں لکھا تھا فلاں وقت پہنچوں گا فلاں دن، آج ایک دن دے. تو بیچ میں ایک رشتے دار دوست پرانے تھے، ان کا گھر آتا تھا، ایک دن وہاں ٹھہر گیا کہ پوری زندگی میں 1 مہینہ تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے تم نے نکالا تھا، اس میں سے بھی 1 دن کاٹ کر کے یہ کر لیا. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، آتے یہاں خانقاہ میں آئے یہاں آئے اور نام یہاں کا ہوتا ہے اور 10 دوستوں سے مل کر کے جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صحبت جو ہے بہت اہم ہے، صحبت ہی کا اہتمام، بار بار اس کا التزام آدمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ بہت ہمارا حال. میں اپنا بتلاتا ہوں کہ ہم یہاں پڑھانے آنے کے بعد بھی جہاں تعطیلات ہوتی تھی بس ایک ہی ہمارا مقصود، حضرت شیخ کے یہاں پہنچے، حضرت مفتی صاحب کے یہاں پہنچے. ایسا نظام بنایا جاتا تھا تعطیلات کے آنے سے پہلے ہی کہ بھائی ان کی خدمت پہ حاضری. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی صحبت کا اہتمام کرنے کا یہ کیا جائے تو یہ بہت اہم ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبرا ہے، ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھ گھنٹہ ضرور التزام کرے. آدمی سوتا ہے آ کے بیٹھا کیا معلوم، نہیں اس کے بیٹھنے کی وجہ سے جو قلب کے اندر اثرات ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ایک تقویت پہنچتی ہے طاعت کی ادائیگی میں اور گناہوں سے بچنے کے اندر تھوڑی دیر کی صحبت سے بھی، اور اس کا اثر جو ہے چند دن آپ بین محسوس کریں گے, اور جوں جوں صحبت کے اندر دوری ہوتی جائے گی تو وہ نقصان بھی آپ کے سامنے بین ہوتا آتا جائے گا. ایک ان میں سے نماز ہے, جس طرح ہو سکے پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہے اور حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے, اور بدرجہ مجبوری جس طرح ہاتھ آئے گا نہیں, مطلب کہ نماز چھوٹنی نہیں چاہیے ہمیشہ اس کا, اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور ارتباط کانٹیکٹ قائم رہے گا, اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کی حالت درست رہے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا, لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا, اور جو کچھ بولنا سوچ کر بولنا ہے. ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے, بہت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کئی ارشادات ایسے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی. آپ احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو عام طور پر نجات اور کامیابی کے جو نسخے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے مختلف اوقات میں, اس میں یہ زبان کی حفاظت والا ضرور اس کی تاکید. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, من نجات یا رسول اللہ قال املک علیک لسانک, وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. یہ بولنا ایک ہم اہل علم کا ایک مزاج ہوتا ہے, بس بولتے رہتے ہیں باتیں کرتے ہیں, وہ بول کر کے گویا اپنی فوقیت نہیں, بلا ضرورت نہ بولے, کہیں سوچ کر بولے. ایک ان میں سے محاسبہ اور مراقبہ ہے. یعنی کیا محاسبہ اور مراقبہ؟ یعنی اکثر اوقات یہ سوچے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں, یعنی اللہ کی نگاہوں میں ہوں, میرے سب اقوال افعال اور احوال, میری سب باتیں, میرے کام اور میرے حالات پر اللہ کی نظر ہے. یہ مراقبہ, گویا یہ استحضار, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. علم یعلم بان اللہ یرا. بزرگ صوفیہ کے یہاں تو باقاعدہ اس آیت کا جو ہے مراقبہ وہی معنی کرایا جاتا ہے. تھوڑی دیر آدمی آنکھیں بند کر کے اس آیت کے مضمون کو بار بار سوچے کہ میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں, تو روزانہ اس کی مشق کرنے کی وجہ سے پھر طبیعت میں یہ استحضار پیدا ہوگا کہ آدمی یہ سمجھے گا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں, جو کچھ کر رہا ہوں, میری جو حالت اور کیفیت ہے, وہ سب اللہ کے نگاہوں کے سامنے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ مراقبہ ہوا, اور محاسبہ یہ کہ کوئی وقت مثلا سوتے وقت نہ بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے, تو نے یہ کام کیوں کیا, یہ بات تو نے کیوں کہی, اور میں جواب سے عاجز, میں نے میرے پاس جو ہے اپنے اس کام کا اور اپنی اس بول کا کوئی عذر نہیں ہے, میں لاجواب ہو جاتا ہوں. یہ محاسبہ ہوا. ایک ان میں سے توبہ اور استغفار ہے, یہ بھی بہت اہم ہے, اس کی بھی عادت ڈالو. جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے توقف نہ کرے, کس وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے, فوراً تنہائی میں جا کر سدے میں گر کر خوب معذرت کرے, اگر رونا آئے تو روئے ورنہ رونے کی صورت بنائے. یہ پانچ چیزیں ہوئیں, نمبر ایک علم, اور نمبر دو صحبت علماء, اور نمبر تین نماز پنجگانہ, قلت مخالطت, کم میل جول, محاسبہ و مراقبہ, اور توبہ اور استغفار. انشاءاللہ ان تمام امور پنجگانہ کی پابندی سے جو کچھ مشکل بھی نہیں ہے تمام طاعات کا دروازہ کھل جائے گا. اسی طرح ایسے گناہ بتلائے جاتے ہیں جن سے بچنے سے دوسرے گناہوں سے نجات ملے گی. ایک ان میں سے غیبت ہے, بہت عام ہو گئے, اس سے طرح طرح کے مفاسد نقصانات دنیاوی اخروی پیدا ہوتے ہیں, جیسا کہ ظاہر ہے اس میں آج کل بہت ابتلا ہے. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کریں, نہ سنیں, نہ اچھا نہ برا کسی کا, بلکہ لوگوں سے ملنا جلنا ہی کم رکھے. ملیں گے, بیٹھیں گے, باتیں ہوں گی, تبھی آگے غیبت کا دروازہ کھلے گا. اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے, ذکر کرے تو اپنا ہی کرے, اپنا دھندہ کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کی فرصت کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہو. ایک ان میں سے ظلم ہے, یعنی حق تلفی, خواہ مالی ہو یا جانی ہو یا زبانی. مثلا کسی کا حق مال لیا قلیل ہو یا کثیر، کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی یا کسی کی بے آبروئی کی، یہ اس سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. یہ اگر اس سے بچنے کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی. ایک ان میں اپنے کو بڑا سمجھنا، اوروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی بڑا خطرناک. یہ دوسروں کی تحقیر، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے ہی کا گویا نتیجہ ہوتا ہے. اس دوسروں کی تحقیر کی وجہ سے آدمی بہت سی آزمائشوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑی خطرناک. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقوی ہاہنا یشیر الی صدرہ ثلاث مران بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. حضور فرماتے ایک آدمی کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے. کس بنیاد پر ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں. ہمارا حال اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، کس کا کیا مقام ہے، وہ تو اس کے قلب کی جو اندرونی حالت ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. اس لیے یہ جو تحقیر ہے یہ اصل کبر اسی کا نام ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور جو حق بات صحیح بات کہی جائے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار. حضرت ابن مسعود کی جو روایت بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کسی آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی اچھا لباس پہننا، اچھا یہ وغیرہ ہر آدمی کرتا ہے. تو عام طور پر کیوں اچھا لباس پہنتا ہے تو لوگ اس کو کبر پر محمول کرتے ہیں. تو یہ سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ کبر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو جو ہے جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اچھا لباس اچھا جوتا آپ پہنیں گے تو اس سے اللہ کائے کو ناراض ہوں. ہاں اس اچھا لباس پہننے کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے یہ عمدہ لباس پہنا، یہ کم درجے کا لباس والا ہے، تو گویا اس لباس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو بڑا اور اس کو چھوٹا اور حقیر سمجھوں. یہ ہے اسی کو فرماتا الکبرو بطر الحق و غمت الناس. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی علامتیں بتلا دی کبر کی. کبر جو ہے بطر الحق، حق کا انکار. ہمیں اپنی کوتاہیوں پر جب ٹوکا جاتا ہے مثلا ذرا یوں ہے تو ہم تاویلیں کرتے ہیں. ہمارے دل میں ہے کہ اس نے جو کہا وہ بالکل درست ہے لیکن بس ماننے کے لیے تیار نہیں، حق کا انکار. یہ ہے. اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ ہے بنیاد کبر کیا بڑے بڑی علام. اور کہیں ڈھونڈنے جانے، ہر آدمی اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے آسانی سے. تو بہرحال دوسروں کی تحقیر، اس سے آدمی بڑی آزمائشوں کا شکار بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو ہے مختلف ایسی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں کہ جس کی تحقیر آئی تھی نہیں اس سے بھی گٹیا وہ بن جاتا ہے. اس لیے اس سے خاص طور پر بچیں. ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا، اوروں کو حقیر سمجھنا، ظلم و غیبت وغیرہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، کینہ، حسد، غضب وغیرہ. ایک ان میں سے غصہ ہے. کبھی نہیں یاد کہ غصہ کرنے کے بعد پچھتائے نہ ہوں، کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت آدمی کی بیکار ہو جاتی ہے. سو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا. جو بات نہ کہنے کی تھی وہ منہ سے نکل گئی، جو کام نہ کرنے کا تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا. بعد میں غصہ اترنے کے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی عمرہ بھر کے لیے صدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے. غصے میں بیوی کو طلاق ہی دے ڈالی تھی، اب کوئی تلافی نہیں زندگی میں. اور بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک ان میں سے غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ بات چیت کرنا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کی پسند طبع کے موافق اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی وضع یعنی اپنے لباس وغیرہ، یا کلام کو آہستہ اور نرم کرنا. حضرت فرماتے ہیں میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو جو مصیبتیں پیش آتی ہیں یہ احاطۂ تحریر سے باہر ہیں. ایک ان میں سے مشتبہ اور حرام کھانا، اس سے تمام ظلمات اور قدرات نفسانیہ پیدا ہوتی ہیں۔ مشتبہ لقمے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں۔ جو آدمی حلال کا اہتمام کرتا ہے غیر اختیاری طور پر، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء اور رگوں میں پہنچ پھیلتی ہے۔ جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر تمام اعضاء میں پیدا ہوگا اور ویسے ہی اعمال اس سے سرزد ہوں گے۔ یہ 6 گناہ ہیں جن سے اکثر گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو چھوڑنے سے انشاءاللہ اور گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ خود بخود چھوڑ جائیں گے۔ یہ گویا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آسان نسخہ اس کے لیے بتلایا۔ اور بھی حضرت کی کچھ نصیحتیں، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی چند وصیتیں۔ وصیت یعنی نصیحت، وہ جو بہت زیادہ تاکید والی نصیحت ہوتی ہے اس کو وصیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 1، میں اپنے دوستوں کو خاص طور پر اور مسلمانوں کو عام طور پر تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کو خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم دلانا ہر شخص پر فرض عین ہے، خواہ بذریعہ کتاب ہو یا بذریعہ صحبت، بغیر اس کے کوئی صورت نہیں کہ دینی فتنوں سے حفاظت ہو سکے۔ جس کی آج کل بہت کثرت ہے اس میں ہرگز غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ اپنے گھر میں ایک وقت طے کیا جائے، 24 گھنٹے میں 15 منٹ 20 منٹ، جس میں یہ دینی علم سے متعلق چیزیں، فضائل مسائل بھی، یہ ساری چیزیں ان 15-20 منٹ کے اندر روزانہ گھر کے تمام لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ نمبر 2، طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ نرے درس اور تدریس پر مغرور نہ ہوں، اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت و صحبت اور نظر عنایت پر، اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں۔ بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد بے سیاہ ہستس ورق۔ نمبر 3، دینی اور دنیاوی نقصانوں کو پر نظر کر کے ان امور سے خصوصیت کے ساتھ بچنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ یہ نیچے جو باتیں آتی ہیں، یعنی وہ ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے نہ تو کبھی تو کوئی دنیا نقصان ہوتا ہے، کبھی دنیاوی نقصان، اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 1، شہوت اور غضب کے مقتضا پر عمل نہ کریں۔ کبھی غصہ آ گیا، غصہ ہم سے جو کروانا چاہتا ہے وہ نہ کریں، شہوت کا تقاضا پیدا ہوا وہ جو ہم سے کروانا چاہتی ہے نہ کریں۔ اجلت، جلد بازی بہت بری چیز ہے۔ نمبر 3، بغیر مشورے کے کوئی ناکام نہ کریں۔ نمبر 4، غیبت قطعاً چھوڑ دیں۔ نمبر 5، زیادہ بولنا اگرچہ مباح ہو اور زیادہ میل جول بلا ضرورت شدیدہ اور بلا مطلوبہ مصلحت، اور خصوصاً جبکہ ہر کس و ناکس کو رازدار بھی بنا لیا جائے، بہت مضر ہے۔ نمبر 6، بدون پوری رغبت کے کھانا ہرگز نہ کھائیں۔ طبیعت میں کھانے کا تقاضا ہو تبھی، اس کے بغیر نہ کھائیں، بدون سخت تقاضے کے ہم بستر نہ ہوں۔ طبیعت میں تقاضا ہو اس کا تو ہی بیوی کے ساتھ بھی صحبت، اس کے بغیر نہیں۔ بدون سخت حاجت کے قرض نہ لیں، فضول خرچی کے پاس نہ جائیں، غیر ضروری سامان جمع نہ کریں، سخت مزاجی اور تندخوئی کی عادت نہ ڈالیں، زیادہ تکلف سے بچیں، باتوں میں، کاموں میں، لباس میں، کھانے میں، ہر چیز میں۔ اور جو مقتدا ہو لوگوں کا پیشوا، اس کو چاہیے کہ عمرا سے بدخلقی نہ کرے اور نہ زیادہ اختلاط کرے، اور نہ ان کو حتی الامکان مقصود بنائے، بالخصوص دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 14، معاملات کی صفائی کو دیانات سے بھی زیادہ محتم بشان سمجھے، یعنی دینی امور کے جو ہے جیسے عبادات وغیرہ، ان کے مقابلے میں معاملات کی صفائی کو اور زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ روایات و حکایات میں بے انتہا احتیاط کریں، یعنی کوئی چیز سنی دوسرے کے سامنے نقل کرنے کے معاملے میں۔ آج کل تو یہ واٹس ایپ آیا اور فوراً اس کو چین ہی نہیں پڑتا جبکہ اپنے گروپ میں نہ ڈالے، اس کو زبردستی لوگوں کے سروں پر تھوپتا ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کوئی جو چیز سنی جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کر دے, وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. حضور فرماتے ہیں دوبارہ روایات اور حکایت میں بے انتہا احتیاط کریں. اس میں بڑے بڑے دیندار اور سمجھدار لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں, خاص سمجھنے میں یا نقل کرنے میں. نمبر 16, بلا ضرورت بالکلیہ اور ضرورت میں بلا اجازت اور طبیب کی تجویز کے جو ہوشیار بھی ہو مہربان بھی ہو کوئی دوا ہرگز استعمال نہ کریں. کوئی دوا بلا ضرورت نہیں اور ضرورت کے اندر بھی طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں. 17, زبان کی بہت درجہ ہر قسم کی معصیت اور لایانی سے احتیاط رکھیں. نمبر 18, حق پرست رہیں, اپنے قول پر جمود نہ کریں, یعنی حق کو پسند کرو. اگر کوئی بات حق آپ کے سامنے آئی تو اپنی بات پڑھے نہ رہو, اس کو مان لو. تعلقات نہ بڑھائیں اور 20 کسی کو دنیاوی کسی کے دنیاوی معاملے میں دخل نہ دیں. یہ 20 چیزیں حضرت نے جو فرمائی نا, دینی اور دنیاوی مضرتوں پر نظر کر کے ان امور سے خصوصیت کے ساتھ احتیاط رکھنے کا مشورہ, یہ اسی اس میں آتا ہے. اور 4 وصیت, میں اپنے تمام منتسبین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنی عمر بھر یاد کر کے ہر روز سورہ یاسین شریف یا 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کر مجھ کو بخش دیا کریں, مگر کوئی امر خلاف سنت بدعت عوام اور خواص میں نہ کریں. نمبر 5, حتی امکان دنیا و مافیہ سے جی نہ لگائیں اور کسی وقت بھی فکر آخرت سے غافل نہ ہوں. ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں کہ اگر اسی وقت موت کا پیغام آ جائے تو کوئی فکر اس تمنا کی مقتضی نہ ہو کہ لولا خرطنی لا جلن قریب فاصدک واکم من الصالحین, اور ہر وقت یہ سمجھیں شاید ہمی نفس واپسی موت, ہو سکتا ہے یہی ہماری آخری سانس ہو, یہ سمجھ کر رہیں. اور الگ دوام دن کے گناہوں سے پہلے دن کے گناہوں سے رات آنے سے پہلے اور رات کے گناہوں سے دن آنے سے پہلے استغفار کر لیا کریں, اور حتی الوسا بندوں کے حقوق سے سبکدوش رہیں, کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہیں رہنا چاہیے. اور نمبر 6 وصیت, خاتمہ بالخیر ہونے کو تمام نعمتوں سے افضل اور اکمل سمجھیں. ہمیشہ خصوصاً بعد 5 نمازوں کے نہایت لجاجت اور گریہ وزاری سے اس کی دعا کیا کریں, اور ایمان حاصل پر کہ اللہ نے جو ایمان عطا فرمایا شکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم, یہ بھی اعظم اسباب ختمہ بالخیر کے ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے لیے بھی اس دعا کے لیے درخواست کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے. یہ حضرت نے وہاں بہشت زیور میں ایک مسلمان کو رات دن پورے 24 گھنٹے کس طرح گزارنے ہیں اس کو خاص طور پر, یہ مضمون تو بہت اہم ہے, اس کی گویا ایک کاپی اپنے جیب میں رکھے رہنا چاہیے, ہر وقت آدمی دیکھے. نمبر 1, ضرورت کے موافق علم دین حاصل کرے, خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ کر. جہاں کوئی بات پیش آئی معلوم نہیں نوٹ کر لو کہ بھائی مفتی یا علماء ملیں گے, پوچھوں گا اس کا کیا حکم ہے, اس کے مطابق عمل کروں گا. نمبر 2, ہر قسم کے گناہوں سے بچیں. اور نمبر 3, اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں. نمبر 4, کسی کا حق نہ رکھے, کسی کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے, کسی کی برائی نہ کرے. نمبر 5, مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے, بہت اچھے کھانے اور اچھے کپڑے کی فکر میں نہ رہے. نمبر 6, اگر اس کی غلطی پر کوئی ٹوکے اپنی بات نہ بنائے, فوراً اقرار اور توبہ کر لے. نمبر 7, بغیر سخت ضرورت کے سفر نہ کرے, سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہوتی ہیں, بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں, وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے, وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا. نمبر 8, نہ بہت ہنسے نہ بولے, خاص کر نامحرم سے بے تکلفی کی باتیں نہ کرے. نمبر 9, کسی سے جھگڑا اور تکرار نہ کرے. نمبر 10, شریعت کا ہر وقت خیال رکھے. نمبر 11, عبادت میں سستی نہ کرے. نمبر 12, زیادہ وقت تنہائی میں رہے. نمبر 13, اگر اوروں سے ملنا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کر رہے, سب کی خدمت کرے, بڑائی نہ جتلائے. نمبر 14 اور امیروں سے تو بہت ہی کم ملے. نمبر 15 بددین آدمی سے دور بھاگے. نمبر 16 دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈے, کسی پر بدگمانی نہ کرے, اپنے عیبوں کو دیکھ کر اس کی درستی کیا کرے. نمبر 17 نماز اچھی طرح اچھے وقت دل سے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا بہت خیال رکھے. نمبر 18 دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے, کسی وقت بھی غافل نہ ہو. نمبر 19 اگر اللہ کا نام لینے سے مزہ آئے, دل خوش ہو, تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے. نمبر 20 بات نرمی سے کرے. نمبر 21 سب کاموں کے لیے وقت مقرر کرے اور پابندی سے اس کو نبھائے. یہ بہت اہم ہے. ہمارے دینی دنیاوی سارے کام جو ہیں ان کے اوقات ہونے چاہیے اور اس وقت میں اس کام کو انجام دینے کی کوشش. ہمارا حال کیا ہے کہ بھائی اپنی ضرورت طبیعی ہے, اس کے لیے تو ہے بھائی صبح کی چائے, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, وہ ہر حال میں کبھی اس میں ناغا نہیں ہوگا. اور صبح کی تلاوت اور صبح کی تسبیح اور شام کی تسبیح, تو کبھی وقت نہیں ملا یوں سوچتے وقت ملا تو کریں, نہیں وقت ملا تو نہیں, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. وقت ملے تو بھی, نہ ملے تو نکالو اور کرو. بہرحال اس کا اہتمام ہو, جو رنج اور نقصان پیش آئے اللہ کی طرف سے جانے, پریشان نہ ہو اور یوں سمجھے کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا. اور ہر وقت دل میں دنیا کا حساب کتاب, دنیا کے کاموں کا ذکر مذکور نہ رکھے, بلکہ خیال بھی اللہ ہی کا رکھے. جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائے, ہاں دنیا کا ہو یا دین کا, مزاج ایسا ہو کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے, دنیاوی فائدہ ہو یا دین جو بھی ہو. کھانے پینے میں اتنی کمی نہ کرے کہ کمزور اور بیمار ہو جائے, نہ اتنی زیادتی کہ عبادت میں سستی ہونے لگے. اور اللہ کے علاوہ کسی سے لالچ نہ کرے, نہ کسی کی طرف خیال دوڑائے کہ فلاں جگہ سے ہم کو یہ فائدہ ہو جائے. نمبر 27 خدا تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے. نمبر 28 نعمت تھوڑی ہو یا بہت, اس پر شکر بجا لائے اور فقر و فاقے سے تنگ دل نہ ہو. 29 جو اس کی حکومت یعنی اس کے ماتحت ہیں ان کی خطا اور قصور سے درگزر کرے, اپنے چھوٹوں کے خطا اور قصور سے تنبیہ کر دینی چاہیے لیکن پھر قصا اس کو معاف کریں, درگزر کریں. مہمانوں, مسافروں, غریبوں, عالموں اور درویشوں کی خدمت کریں اور نیک صحبت اختیار کریں. ہر وقت اللہ سے ڈرا کرے, موت کو یاد رکھے, کسی وقت بیٹھ کر روز روز کے اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کرے, نیکی یاد آئے تو شکر کرے, گناہ پر توبہ کرے. گویا محاسبہ, آج دن بھر کیا ہوا, اگر کوئی نیکی کا کام کرنے کی اللہ نے توفیق دی تو اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کرو. جھوٹ ہرگز نہ بولے, جو محفل شریعت کے خلاف ہو وہاں ہرگز نہ جائے. شرم و حیا بردباری سے رہے اور ان باتوں پر مغرور نہ ہو کہ میرے اندر ایسی خوبیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک راہ پر قائم رکھے, یعنی صراط مستقیم پر. پارا یہ تاکیدیں ہیں ہمارے اکابر کی, بزرگوں کی ضرورت ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے بہت یہ نصیحتیں حضرت کی ہیں. لوگوں نے اس کو مستقل پمفلیٹ کی شکل میں بھی اردو, یہ جو 24 گھنٹے کس طرح رہنا ہے اردو میں گجراتی میں چھپی ہوئی ہیں, اس کو جیب میں رکھنا چاہیے اور بار بار اس کو دیکھتا رہے تاکہ اس پر عمل کا اہتمام ہو. اس طرح اگر آپ زندگی گزاریں گے, امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے راضی ہو جائے. اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. یہاں رہ کر جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا, یہاں سے جانے کے بعد یہ تعلق بڑھے, اس میں اضافہ ہو, باقی رہے, اس کی کوشش ہونی چاہیے. ایسا ماحول, ایسی دوستی, ایسا گویا ایسی جگہوں پر جانا جس سے اس تعلق کو کے اوپر زد پڑتی ہو, اپنے آپ کو دور رکھے. بڑی محنت سے ایک آدمی کماتا ہے, ایک مدت تک کما کر کے ایک دولت حاصل کی, تو کیا کوئی آسانی سے وہ اس کو کھو دے گا؟ نہیں. کسی دشمن کو, کسی چور اچکے کو جو ہے موقع نہیں دے گا کہ وہ اس کے پاس سے جو ہے اس کو جو ہے چھین لے. تو اسی طریقے سے ہم بھی نفس اور شیطان کو ایسا موقع نہ دیں. اور یہاں سے جانے کے بعد جو صحبتیں, جو دوستیاں, ایسے دوست جو شریعت کے خلاف ہیں, بس ان کے ساتھ اب تک کٹ ہو گیا. یا تو آپ ان کو کہو تم بھی ہمارے جیسے ادھر اس راہ پر آتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ تم یہ چاہتے ہو कि हम भी अब इसी रास्ते पर आपके साथ आवे, इसके लिए हम तैयार नहीं। तो बहरहाल ऐसे माहौल से हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ताकीद फरमा दी कि भाई माहौल बहुत असर रखता है। यहाँ जो आपको कुछ करने का मौका मिला वो माहौल की वजह से, अब ऐसा ही माहौल अपनी अपनी जगह पर पैदा करने की कोशिश करो। अपने घर में भी ऐसा ही माहौल हो, अपने अहबाब में, अपने हलके में ऐसी कोशिश हो कि जब मिलें बैठें तो इसी नेक कामों का तज़किरा, उसी को करने कि वह आपस के अंदर जो है मुज़ाकरे और ये गुनाहों से बचने का एहतमाम, ये सारी चीज़ें तो इंशाअल्लाह आफियत के साथ आदमी के लिए अमल करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। करेंगे एहतमाम, यहाँ से जाने के बाद भी इसका एहतमाम करें, ये नहीं कि इतने दिनों तक मेहनत करके जो कुछ हुआ वो जैसा कि मैंने कहा बाहर जा करके एक मिनट के अंदर उसको क्या कर दिया, जाया कर दिया, हमने ऐसा